بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. جس کا مقصد اللہ تعالی شأنه کو راضی کرنا ہو، اور جس کا مقصد یہ ہو کہ مرنے سے پہلے پہلے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کے پاس فضول اور لایعنی اور فیوٹائل ایکٹیویٹیز کے لیے کہاں ٹائم ہوگا؟ ایک شخص ایک مقصد بنا لیتا ہے دنیا میں کہ میں 1,000,000 pounds کا بنگلو خریدنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کہاں فضول اور لایعنی کے لیے ٹائم ہوگا؟ وہ پیسے جوڑنے میں لگا رہے گا، 12 hours کام کرے گا، 14 hours کام کرے گا، ویکینڈ میں بھی کام کرے گا۔ فضول اور لایعنی اور فیوٹائل ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے جس کا زندگی میں یا تو کوئی مقصد نہیں یا مقصد ہے مگر وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ جیسے میرا مقصد ہے کہ میرے پاس ایک بہترین 200,000 pounds کا گھر ہوتا، ہے گھر الحمدللہ، میری ایک فیکٹری ہوتی، فیکٹری بھی ہے، میں ایم پی ہو جاتا تو ایم پی بھی ہو گیا ہوں، میرا اپنا ایک مدرسہ ہوتا مدرسہ بھی ہو گیا ہے، میں کسی مدرسے میں حدیث پڑھاتا وہ بھی حاصل ہو گئی ہے، میں 10 kitabs لکھتا وہ بھی میں لکھ چکا ہوں، اب فرصت ہی فرصت ہے۔ تو جس کا مقصد حاصل ہو گیا ہے اس کے پاس ٹائم ہوگا دوسرے کام کرنے کے لیے، یا جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اس کے پاس بھی فرصت ہوگی، مگر مقصد حاصل بھی نہیں ہوا ہے اور مقصد بھی ہے، تو ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ پتا اس وقت چلے گا جب روح نکلے گی، تو موت تک یہ پتا نہیں چلے گا۔ تو جب تک پتا نہ چلے کہ مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں، تو ایسے شخص کے لیے لایعنی کے لیے، فضول کے لیے، خرافات کے لیے، فیوٹائل ایکٹیویٹیز کے لیے، گپوں کے لیے کہاں وقت ہوگا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام ایک مرتبہ انہیں ملنے کے لیے آئے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا میں خضر ہوں، ملاقات کر لی اور ملاقات کر کے پھر اپنے کام میں لگ گئے، جو بھی کام کر رہے تھے ملاقات کی اور ملاقات کر کے اپنے کام میں لگ گئے، ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی، کہا کہ میں خضر ہوں، کہا کہ جی ہاں آپ خضر ہیں، معلوم ہو گیا کہ دنیا تو میری ملاقات کے لیے تگودو کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، ترستی ہے، اور میں خود آپ کو ملنے کے لیے آ گیا اور آپ میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو خضر علیہ السلام کے اس ارشاد کے جواب میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، سرتاج اولیاء، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جسے اللہ سے ملنے سے فرصت ہو، جسے اللہ کی ملاقات سے فرصت ہو، وہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے، جو ہر وقت اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اللہ سے میرا تعلق ہو جائے، اور وہ اس حقیقی رضا والی ملاقات کے لیے دنیا میں عبادتوں کے ذریعے اللہ سے ملاقات کرتا رہے، اس کے پاس فرصت کہاں ہے کہ وہ آپ کی ملاقات کی تمنا کرے؟ آپ سے ملنے کی تو وہ تمنا کرے جو فارغ ہو اور جس کا اللہ کے کام میں نہ لگا ہوا ہو۔ تو بھئی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور ہم مؤمنوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, یہ مقصد ہو ہمارا. اور اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی کہ ہر اس چیز سے بچا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. اور اس کے لیے دل کا تزکیہ ضروری ہے, تزکیہ, دل صاف ہو جائے. اور جب دل کا تزکیہ کرانا ہے تو اس کے لیے پھر ہر ہر سیکنڈ کو بہت سوچ سوچ کے خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ عادت 10 سال کے بعد پڑ جائے, ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد پڑے, مگر ہم اس کوشش کو شروع تو کریں. لا یعنی کا ایک جملہ زبان سے نکل جاتا تھا غیر ضروری, تو اسلاف کو افسوس ہوتا تھا. کسی کو ایسے ہی پوچھ دیا کہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, راستے میں سلیمان سے ملاقات ہو گئی, اب جا کہاں جا رہے ہیں سلیمان, اب وہ کہے کہ میں نہیں بتلا سکتا آپ کو, تو بھی نہ نفع ہوا نہ نقصان. اور اگر وہ کہے کہ میں ٹاؤن سینٹر جا رہا ہوں تو بھی نفع نہیں نقصان نہیں, نہ جاننے سے بھی کوئی نقصان نہیں, جاننے سے بھی کوئی نقصان نہیں, نہ جاننے سے کوئی نفع نہ جاننے سے کوئی نفع, یعنی بیکار سوال, مگر ناجائز نہیں. ایسے 100 جملے بھی آپ بول سکتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں, مگر ان کو افسوس ہوتا تھا کہ سلیمان کہاں جا رہے ہو, یہ میرے 10 سیکنڈ زندگی کے ضائع ہو گئے, یہ افسوس ہوتا تھا انہیں. جیسے ہمارے جیب سے 10 پینی اگر گر جائے تو بہت پیسے ہوں پھر بھی دل پر تھوڑا اثر پڑنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت ضائع ہو جائے تو دل پر اثر گیا 10 پینی. اسی لیے مالدار آدمی بھی جب اس کے ہاتھ سے 10 پینی کی کوئن بھی گرتی ہے تو ایسے دیکھتا ہے, تو 10 پینی گر جاتی ہے اس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں. اور 10 سیکنڈ نہیں, 10 منٹ نہیں, 10 گھنٹے نہیں, 10 دن نہیں, 10 ہفتے نہیں, 10 مہینے نہیں, 10 سال نہیں, 10ہیوں سال, ڈیکیڈز ہمارے ضائع ہو گئے, مگر کبھی ایسا خیال نہیں آتا کہ ہماری زندگی ہم ضائع کر رہے ہیں. چلو آج سے کم اس کو ضائع کرنے سے ہم پرہیز کریں. تو گزشتہ ہفتے سنیچر کو بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی شانہ کی رضا حاصل کرنی ہو, تزکیہ حاصل کرنا ہو, اصلاح کرانی ہو, اللہ کی محبت حاصل کرنی ہو, اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہو, تقوی حاصل کرنا ہو, جنت حاصل کرنی ہو, سکون حاصل کرنا ہو, سارے مصائب سے اور ساری پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہو. اور نجات کے 2 طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ مصیبت یا پریشانی کی چیز ختم ہو جائے, یا یہ کہ وہ چیز رہے مگر پریشانی نہ رہے, مصیبت نہ رہے, یہ بھی نجات ہے. ایک شخص ڈوب رہا ہو تو نجات کی 2 شکلیں ہیں, یا تو کنارے پر آ جائے تو بھی نجات پا گیا, اور ڈوبتے ڈوبتے پھر اوپر نکل آیا اور ڈوبتا ہی نہیں, یہ بھی نجات ہے. تو وہ مصیبت سے باہر نہ آئے, پریشانی سے باہر نہ آئے, پریشانی اور مصیبت کے ماحول میں رہ کر وہ پریشانی محسوس نہ کرے, یہ بھی تو نجات ہے. اگر سب کچھ جو کچھ چاہتے ہو اس کے لیے ایک ہی, جیسے دوا میں طاعت, دوا میں طاعت. کیا مطلب دوا میں طاعت؟ کہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو, اس کو کہتے ہیں دوا میں طاعت. ہمیشگی کے ساتھ اللہ کا حکم بجا لانا, فجر کی نماز پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, مغرب پڑھ لی, عشاء پڑھ لی, اور دوسرے دن فجر میں نہیں, یہ دوا میں طاعت نہیں. پورا مہینہ نمازیں پڑھی اور ایک نماز پورے مہینے میں جان بوجھ کر چھوڑ دی, یہ دوا میں طاعت نہیں. نمازیں بھی پڑھی, زبان کی بھی پوری حفاظت, غیبت نہیں, بہتان نہیں, جھوٹ نہیں, گالی نہیں, زبان کی بھی حفاظت, کانوں کی بھی مکمل حفاظت, اور آنکھوں کی بھی حفاظت، مگر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جان بوجھ کر کسی نامحرم عورت کو دیکھ لیا، یہ دوا میں اطاعت نہیں ہے. دوا میں اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری زندگی میں آ جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ دوا میں اطاعت سے ہر خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، تزکیہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ کے تعلق کا دروازہ کھل جاتا ہے، ولایت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تقوی کا دروازہ کھل جاتا ہے، استقامت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. دوا میں اطاعت، اور دوا میں اطاعت زندگی میں کیسے آئے؟ اس کے لیے دو کام کرنے کے ہیں، دو کام بچنے کے ہیں. جو دو کام کرنے کے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، دوا میں ذکر. دوا میں ذکر، 24 گھنٹے دل دماغ میں اللہ بس جائے. تو آپ کہیں گے کہ دوا میں ذکر تو بہت مشکل ہے، مگر دوا میں طاعت کے لیے دوا میں ذکر ضروری. تو اب دوا میں ذکر ابھی نہیں ہے تو کوشش کرو، پہلے 5 منٹ آئے گا، پھر 10 منٹ زندگی میں آئے گا، پھر 15 منٹ آئے گا، پھر 24 گھنٹے میں دیکھیں گے کہ اب 23 گھنٹے غفلت میں جاتے ہیں مگر 1 گھنٹہ اللہ کی یاد میں جاتا ہے، پھر 22 گھنٹے غفلت کے 2 گھنٹے اللہ کی یاد میں. اس طرح کرتے 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 20 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں 4 گھنٹے غفلت میں، اور پھر احساس ہوگا کہ 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں. سوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، اٹھتے ہی سب سے پہلی چیز جو دل دماغ میں ہوتی ہے وہ اللہ، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اٹھا ہوں. اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ آخری چیز جو میرے دماغ پر سوار تھی وہ اللہ تھا. تو یہ پوری نیند بھی اللہ کے ذکر میں پھر آ گئی. تو دوا میں ذکر ضروری ہے. تو خیرات کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے کھلیں گے تزکیہ سے. تزکیہ کے لیے دروازہ ہے دوا میں طاعت. اسے کہ دوا میں طاعت ہے تو تزکیہ ہو گیا، تزکیہ ہے تو دوا میں طاعت. دوا میں طاعت ہے تو سمجھو کہ تزکیہ ہو گیا، دوا میں طاعت ہے تو اصلاح ہو گئی، دوا میں طاعت ہے تو استقامت ہے، دوا میں طاعت ہے تو تقوی ہے، دوا میں طاعت ہے تو اسلام ہے، دوا میں طاعت ہے تو صدق و خلوص ہے، دوا میں طاعت ہے تو دل فضائل سے آراستہ ہے، رضائل سے پاک، دوا میں طاعت ہے اللہ کی محبت ہے، دوا میں طاعت ہے تو ولایت خاصہ ہے. دوا میں طاعت کہ کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، دوا میں طاعت. اور اس کے لیے کتنے کام چاہیے؟ دو کام کرنے کے اور دو کام بچنے کے. کرنے کا کام کون سا؟ نمبر ایک دوا میں ذکر، اور نمبر دو ان لوگوں کی صحبت جن کو دوا میں ذکر حاصل ہے، اہل اللہ کی صحبت. تو اہل اللہ کی صحبت سے دوا میں ذکر کی طرف آئے گا. تو اہل اللہ کی صحبت اور اہل اللہ کی رہنمائی میں دوا میں ذکر کو سیکھنا، تو اہل اللہ کی صحبت اور دوا میں ذکر. تو دوا میں طاعت پر آئے گا دوا میں ذکر سے، دوا میں ذکر پر آئے گا اہل اللہ کی صحبت سے. مگر یہ دو کام سیمنٹینیسلی کرنے ہیں. اس لیے کہ دوا میں ذکر پر اس وقت پہنچے گا جب پہلے شروع تو کرے گا 1 منٹ سے 2 منٹ سے 3 منٹ سے 4 منٹ سے 5 منٹ سے. تو اہل اللہ کی صحبت، وہ جن کو دوا میں ذکر حاصل ہے، وہ جن کو دوا میں ذکر حاصل ہے، وہ جن کا تزکیہ ہو گیا ہے، وہ جن کے پاس اللہ کی ولایت ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ان کو جو دولت حاصل ہے وہ مجھے مل جائے. اور پھر ان سے اس نیت سے بیٹھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے کہ دوا میں ذکر کیسے پیدا کیا جائے. یہ دو کام کرنے کے ہیں، اہل اللہ کی صحبت، دوا میں ذکر والوں کی صحبت، اور خود ذکر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 دوا میں ذکر. ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر، تو وہ ڈاکٹر کی صحبت میں بیٹھے گا اور نیچے سے شروع کرے گا، اور دھیرے 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 میڈیسن سیکھتے 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 آ جائے گا ڈاکٹر. تو یہ جو اہل اللہ ہے اللہ والے ان کے پاس تو دوا میں ذکر ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے تاکہ دھیرے دھیرے ہم بھی وہی پہنچ جائے جہاں وہ تھے یا جہاں وہ ہے. یہ دو کام کرنے کے ہیں. ایک شخص ذکر کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام نہیں کرتا, نہیں دوا میں ذکر میں کامیاب نہیں ہوگا. اور ایک شخص اہل اللہ کی صحبت کو بہت زیادہ اختیار کرتا ہے مگر ذکر پہ محنت نہیں کرتا اور ذکر کو اپنی زندگی میں بڑھا, یہ بھی ناکام ہوگا. دونوں چیزیں ضروری. تو دو کام کرنے کے ہیں اور دو کام بچنے کے ہیں. ایک کام معصیت. دیکھو دوا میں تاج جب آ جائے گا تو معصیت سے بچنا بالکل آسان, مگر ابھی بہت مشکل. تو اجتناب معصیت, معصیت سے بچنے کا مجاہدہ کرنا ہے. تو گناہوں سے بچنا یعنی گناہوں کو نہ کرنا, یعنی دو کام چھوڑ, گناہوں کو چھوڑ دینا اور گناہوں کو چھوڑنے کا جو مجاہدہ ہے وہ اختیار کرے. گناہوں کو چھوڑنے کا مجاہدہ. اور دوسری چیز اجتناب لایانی, لایانی سے بچنا. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ فضول کاموں میں, فضول باتوں میں, لایانی کاموں میں, لایانی باتوں میں, لغو کاموں میں, لغو باتوں میں جو شخص اپنے اوقات کو خرچ کرتا رہے گا وہ دوا میں تاج تک نہیں پہنچ سکتا, نہیں پہنچ سکتا. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یعنی مباح ہے, یعنی ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ, مباح جائز ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یعنی مباح ہے, جائز ہے, مگر اس سے بچنے کی شریعت اس لیے تاکید کرتی ہے کہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہر لا یعنی کا ایک سرا مباح کی طرف ہوگا تو دوسرا سرا حرام کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ جو بھی لایانی میں قدم رکھے گا, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, پرسوں نہیں ترسوں, یہ لایانی اس کے حرام تک پہنچا دے گا. فٹ بال کی کامنٹری سننا لایانی, نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. میرے جیسا آدمی جسے فٹ بال کا ذوق نہیں, فٹ بال کا شوق نہیں, کہیں جا رہا ہے کسی نے یوں ریڈیو چالو کر دیا تو دل لگا تھوڑا اس میں, سنا تھوڑا تھوڑا اور سنتے رہے تھوڑی دیر کے لیے, ریڈیو آف ہو گیا تو پھر لایانی میں وقت گزرا. مباح جائز ہوا گیا, زندگی کے لمحات خرچ ہوئے مگر گناہ نہیں ہوا. یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ زندگی کے قیمتی لمحات جن سے ہم آخرت بنا سکتے تھے, ہم جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے تھے, وہ لمحات ہم نے ضائع کر دیے, مگر ناجائز کام نہیں ہوا, مگر لگا اچھا تھوڑا. تو دوسری مرتبہ پھر توجہ سے سنا, تیسری مرتبہ پھر سنا, چوتھی مرتبہ پھر سنا, پانچویں مرتبہ پھر سنا, ابھی بس لایانی کی حد میں ہے. آہستہ 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 اس لایانی سے اب لگاؤ پیدا ہوا. لگاؤ پیدا ہوا تو ماں بلا رہی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ, آ رہا ہوں ماں. تھوڑی دیر کے بعد بیٹا ادھر آؤ میں آ رہا ہوں ماں. کیوں؟ یہ پہلے لایا نہیں تھا, اب اس کے ساتھ دل لگ گیا. دل لگ گیا تو یہ لایا نہیں پکڑ کے رہے گا, اب چھوڑے کیسے ایسے. اب ماں بلا رہی ہے دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ, ماں آ رہا ہوں. یہ لا تقل لہما اوف کے خلاف, ماں آ رہا ہوں میں نے کہا نا. ایسا ہوتا ہے میرے بھائیو, ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے, روزانہ ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں مباح عمل میں ہوں, مباح یہ جائز ہے لایا نہیں, اب یہ حرام تک پہنچا رہا ہے. یہ آگے جا کر ماں پر غصہ بھی کروائے گا یہ کام, آگے جا کر نماز باجماعت کو بھی چھڑوائے گا, آگے جا کر یہ کام نماز کو قضا بھی کروائے گا. ہر لایانی کا سرا, ایک سرا مباح میں ہے تو دوسرا سرا حرام میں. اس لیے لایانی سے منع کرتے ہیں کہ لایانی سے بچو वरना वो मासियत, और मासियत है तो तात नहीं है, और तात नहीं है तो दवा में तात कैसे आएगी, और दवा में तात नहीं तो आगे सारे खैर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो चार काम, एक किया भाई दिल को दवा में जिक्र से मुनव्वर करो, हर वक्त जिक्रुल्लाह में मशगूल हो हर वक्त, उसके लिए मशाइख के हवाले कर दो अपने आप को, और मशाइख जो मामूलात बताए पूरे करो उनको, जो मामूलात बताए पूरे करो, जो मामूलात बताए पूरे करो, मामूलात पूरे करो, इससे दवा में जिक्र आएगा धीरे 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 धीरे। जो लोग सुलूक में कदम रखते हैं और तस्बीहात का एहतमाम शुरू करते हैं फिर आगे थोड़ा जिक्र का एहतमाम शुरू करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि 24 घंटे में पहले जितनी मरतबा अल्लाह याद आता था उससे अब ज्यादा याद आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, उन्हें यह एहसास होगा कि अभी भी गुनाह तो उतने ही हो रहे हैं जितने पहले हो रहे थे, मगर पहले उतना अफसोस नहीं होता था जितना अभी हो रहा है। तरक्की होती है जिक्रुल्लाह से, अहलुल्लाह की सोहबत, उनकी सरपरस्ती में जिक्र की मेहनत, इससे दवा में जिक्र आएगा, दवा में जिक्र। और ये दवा में जिक्र से आसान हो जाएगा लायानी से बचना और मासियत से बचना, मगर ये चारों काम एक साथ करने के हैं। तो असल चीज क्या ठहरी, अहलुल्लाह की सोहबत, अहलुल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह वालों से ताल्लुक, अपने शेख से ताल्लुक, और उसकी सरपरस्ती में जिक्र में तरक्की करना, जिक्र में तरक्की करना। तो अहलुल्लाह की सोहबत से जिक्र में तरक्की होगी, दवा में जिक्र से अब गुनाह से भी बचाव हो रहा है, लायानी से भी बचाव हो रहा है, दवा में ताज हो गया, मगर इन चारों की कोशिश एक साथ करने की है। तो देखो कितना कितनी अहमियत का हामिल है फजूल से अपने आप को बचाना। ये थोड़ी तफसीर इसलिए अर्ज कर दी कि आजकल हमारे औकात फजूल में बहुत जाये हो रहे हैं, बहुत जाये हो रहे हैं, बहुत जाये हो रहे हैं। ये कारी शरीफ साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको मकसूद हजरत हक हो उसको और फजूल खुराफात से और फजूल झगड़ों की यानी फजूल कामों की कहां फुर्सत। ये तो उन्हीं का काम है जो आखिरत से बेफिक्र हैं, जो हक ताला शानहू से बेफिक्र हैं, हक ताला शानहू की मोहब्बत और ताल्लुक से बेफिक्र हैं। फजूल से अपने आप को बचाओ, हक ताला शानहू की मोहब्बत को मकसद बनाओ। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون। कामयाब होने वाले मोमिनीन की क्या क्या खसूसियतें हैं, कामयाब होने वाले मोमिनीन की क्या क्या खसूसियतें हैं, है मोमिनीन मुत्तकीन जिनके औसाफ बिल्कुल शुरू में बयान किए उनके बारे में क्या कहा, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये मुफ्लिहून कौन है, मुफ्लिहून अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये सारी उनकी सिफात, ये मोमिन जो है ईमान लाने वाले, ये कामयाब मोमिनीन। एक तो वो कि मोमिन तो है मगर हो सकता है कि नाकाम रहे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आदन अल्लाह मिन ज़ालिक, हो सकता है कि मौत के वक्त मोमिन ही न रहे, हो सकता है कि मौत के वक्त मोमिन ही न रहे। धीरे 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 मोमिन जब फजूल कामों में और मासियत में कदम रखता रहता है तो धीरे 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 वो तमीज नहीं कर सकता कि मुफीद काम कौन सा है, मुदीर काम कौन सा है, वो बेबाक हो जाता है। और जो एहतियात वाले लोग हैं उन पर तनकीद करता है कि यार ये भी अजीब लोग हैं, इसके लिए भी मना करते हैं, इसके लिए भी मना करते हैं, इसके लिए भी मना करते हैं। वो इसलिए मना करते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये जो चीज जो बिल्कुल मामूली और छोटी नजर आ रही है वो किस रास्ते से कुफ्र तक पहुंचा सकती है, वो जानते हैं इस चीज को। जो अदब को छोड़ता है उसकी जिंदगी से मुस्तहब्बात रुखसत होते हैं, जो मुस्तहब्बात को छोड़ता है उसकी जिंदगी से सुनन रुखसत होती है, जो सुनन को छोड़ता है उसकी जिंदगी से वाजिबात रुखसत होते हैं, जो वाजिबात को छोड़ता है उसकी जिंदगी से फराइज रुखसत होते हैं, और जिसकी जिंदगी से फराइज रुखसत होते हैं ईमान रुखसत हो जाता है। जो छोटों पर बेजा तनकीद करता है वो थोड़े दिनों के बाद बड़ों पर बेजा तनकीद करेगा, और जो जमाने के बड़े लोगों पर तनकीद करेगा थोड़े दिनों के बाद पिछले जमाने के बड़े लोगों पर तनकीद करेगा, और उन पर तनकीद की आदत हो जाएगी तो फिर अइम्मतुल फुकाहा पर तनकीद करेगा, उन पर तनकीद की आदत हो जाएगी तो ताबीन पर तनकीद करेगा, फिर सहाबा पर करेगा, फिर अंबिया पर करेगा, फिर सैयदुल मुरसलीन पर करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आखिर में अल्लाह भी तनकीद करेगा। वो तो डॉक्टर जानता है कि ये छोटी चीज कहां तक पहुंचाएगी, इसलिए डॉक्टर कह देगा एहतियात कीजिए आप, एहतियात कीजिए आप। शुगर जब 6 से नीचे होती है या 6 पर होती है ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन यानी बिल्कुल ठीक है, 6 पर रहे तो कोई घबराने की बात नहीं, मगर 6 पर आता है तो डॉक्टर घबरा जाता है और हमें भी घबराता है, कहते हैं कि नहीं 6 से नीचे होनी चाहिए, अगर 6 पर रहे पूरी जिंदगी 6 से ऊपर न जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फिर नहीं 6 से नीचे लाओ, 6 से और नीचे लाओ है? हर लेवल में होता है कि 100 तक ठीक है मगर होना चाहिए 90 के नीचे, 100 तक भी ठीक है मगर 90 के नीचे। भाई जब 100 तक ठीक है तो रहने दो 100 तक, नहीं वो जानते हैं कि ये छोटी सी गलती अगर हो गई ये 100 वाली के जहन में बैठ गया कि 100 ठीक है, 100 ठीक है, 100 ठीक है, अभी तो ये कहने 90 पर होना चाहिए, ओहो 10 ऊपर चला गया है, 10 ऊपर वहीं रुकेगा, और अगर 100 को मार्ग बनाए कि 100 तक ठीक है तो कहेगा 101 ही है ना, एक ही ऊपर बढ़ा है ना, 102 ही है ना, 105 ही है ना, 108 ही है ना, ये वो छोटी सी गलती अगर हो गई तो ये आगे चला जाएगा। तो देखो जो बॉर्डर लाइन होती है वहां तक डॉक्टर भी नहीं जाने देते, उससे नीचे ही रखने की कोशिश करते हैं, उससे दूर ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रूहानी तबीब थे, रूहानी दुनिया के शहसवार थे, आप भी कहते कि मैं यरा हौल अल हिमा यूशको अन यका फीहे, कहा कि ना बॉर्डर लाइन पर मत रहना, बॉर्डर लाइन पर नहीं रहने का, दूर रहने का, बॉर्डर लाइन से दूर रहने का, मुबाह मुबाह में नहीं जाने का, मुबाह में कदम नहीं रखने का, मुबाह में अगर कदम रखा तो गए सीधे हराम में, मुबाह से मकरूह में, मकरूह से हराम में। तो कामयाब मोमिनिन कौन है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में खुशू वाले होते हैं, उनकी नमाजों में खुशू होता है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग्व मुअरिदून, और जो लग्व से लग्व लायानी से ऐसे चेहरा फेरने वाले होते हैं, I have no time for that. वो इदा समय उल लघव, जब वो लघव को सुनते हैं आरजू अनहु, और उससे चेहरा फेर लेते हैं, यानी लघव काम करने की तो बहुत दूर, सुनते भी नहीं लघव, ना लना अमालु न वलकुम अमालु लानब तगिल जाहिलीन, भाई आप जो बोलना हो हम बोलते रहो, हम कोई जवाब नहीं देंगे, ये बेकार फजूल। रहमान ताला के बंदे इदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, جب جہالت کا کام کرنے والے لوگ ان کو کچھ کہتے ہیں تو ان کے ساتھ فضول جھگڑوں میں نہیں پڑتے. السلام علیکم, نو ٹائم. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب ان کا گزر کسی ایسی مجلس سے ہوتا ہے جہاں لوگ لغو کام میں مبتلا ہے, تو کہتے ہیں کہ لغو کام کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ ان کو سٹین کر سکے. مرو کراما, پوری عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ اللہ کے خاص بندوں کی, یہ کامیاب مومنین کی علامتیں ہیں اور ان کی خصوصیتیں ہیں. پتہ اس سے یہ چلا کہ جس کی زندگی میں یہ چیزیں ہوں گی وہ کامیاب مومنین کی فہرست میں نہیں آ سکتا, وہ رحمان تعالیٰ کے خاص بندوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, ایک مومن کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو جو کہ لا یعنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام حسین اور حسن اور خوبصورت کسی مسلمان کا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ لا یعنی میں مبتلا ہے. حالانکہ لا یعنی جائز ہے, مباح ہے, مگر نہیں, اس کا اسلام غیر حسن رہے گا, نن بیوٹیفل رہے گا, بیوٹیفل نہیں ہوگا. اسلام کو بیوٹیفل بنانا ہو اور اسلام بیوٹیفل نہیں ہوگا تو بیوٹیفل مسلم نہیں ہوگا. تو بیوٹیفل مسلم بننا ہو, گڈ مسلم بننا ہو, اچھا مسلم بننا ہو, خوبصورت مسلم بننا ہو, تو زندگی میں لا یعنی نہیں. اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ میں بھی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات صبح سے شام تک ضائع کرتا رہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ تقریر میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ بولتے بولتے کچھ دل پر اثر ہو جائے. اب بڑھاپے میں داخل ہو گئی, 50 سال سے اوپر جو ہو جاتا ہے وہ بڑھائی تو ہوتا ہے. جب ہم 20 سال کے تھے, 22 سال کے تھے, تو 50 سال کے لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہ ہمیں بوڑھے نظر آتے تھے, وہ ہمیں کوئی جوان تھوڑے نظر آتے تھے. مگر ہم جب 50 ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بوڑھے ہو گئے, تو وہ ہمیں بوڑھے نظر آتے تھے. تو ہمیں یہ سوچنے کا کہ جب ہم 20 سال کے تھے اس وقت ہمیں ہماری عمر کے لوگ کیا لگتے تھے, بوڑھے. تو سوچنے کا کہ اس وقت یہ 18, 20, 22 سال کے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ چاچا کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے, ماما کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ نانا اور دادا کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. پتا نہیں کب ملک الموت آئیں گے اور روح نکال کر لے جائیں گے. تو سب سے پہلے مقصد اپنی ذات, کہ اللہ مجھے توفیق دے. بہت قیمتی لمحات ضائع کر دیے اور کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ حضرات بھی سن رہے ہیں, اگر آپ حضرات کو بھی اس سے نفع ہو جائے, جو گھروں میں سن رہے ہیں انہیں بھی اگر نفع ہو جائے تو بڑی مزے کی بات ہوگی کہ ان کی زندگیوں کے یہ قیمتی لمحات اور ان کی زندگیوں کا یہ قیمتی سرمایہ, یہ قیمتی جوہر محفوظ ہو جائے گا, صحیح کاموں میں خرچ ہوگا. شیطان ہمیں ہمارے یہ جو زندگی کے قیمتی لمحات ہیں انہیں خرچ کرواتا ہے. کن کاموں میں؟ گناہوں میں خرچ کرواتا ہے. اور گناہوں میں بھی ایسا نہیں کہ جو بھی گناہ اس نے کر لیا ٹھیک ہے, نہ. ہماری لڑائی کس سے ہے؟ شیطان سے. ان شیطان لکم عدو, شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, اسے دشمن بناؤ, اسے دشمن کی نظر سے دیکھو. وہ تم سے لڑ رہا ہے, تم بھی اس سے لڑو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, شیطان اور شیطان کی جماعت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں اہل جہنم میں سے بنا دے, یہ ان کا مقصد ہے. تو بھائی جب وہ ہم سے لڑ رہے ہیں اور ایک ایک ٹیکٹک سے واقف ہے تو ہمیں بھی تو ٹیکٹک سے واقف ہونا چاہیے. ایک ایک ٹیکٹک سے واقف ہے کہ انہیں آخرت کی ابدی سعادتوں سے کیسے محروم کر دوں. تو سب سے پہلے کفر میں یہ رہے, کفر میں, شرک میں رہے, نفاق میں رہے, تاکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے. اگر یہ نہیں کرتا, کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اس کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے, ایمان کی عمارت کو گرانے کے لیے, ایمان کو سلب کرنے کے لیے, اب وہ کیا کرے گا؟ گناہ کروائے گا, گناہ, گناہ. اور گناہ بھی کون سے؟ کبائر. سگائر اگر کر لے تو بہت اچھا, سگائر بھی ٹھیک ہے, مگر کرواؤ کبائر اس سے, اور کبائر میں بھی اکبر الکبائر. اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے گناہ یہ کرے گا, اتنا ہی آسان اس کے ایمان کی عمارت کو گرانا ہوگا, اس کے ایمان کو سلب کرنا ہوگا, اس کو کفر میں ڈالنا اتنا ہی آسان. اور اگر یہ ایمان کسی طرح بچا کر لے گیا گناہوں کے باوجود بھی, تو اللہ سے بہت دور رہے گا, اللہ کی رحمت سے بہت دور, پتہ نہیں کب جنت میں جائے گا. تو گناہ کراؤ, اور گناہ بھی جو کرنا برابر بڑے سے بڑے گناہ کراؤ, کبائر میں مبتلا کرو, کبائر میں, شراب میں, زنا میں, ماں باپ کی نافرمانی میں, علماء کی غیبت میں, لوگوں کے بہتان میں, غیبت میں, چگل خوری میں, لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں, لوگوں کو حقیر سمجھنے میں, کبر میں, عجب میں, حقد میں, اور اس سے بھی اوپر والے گناہ, اسے عقائد اور نظریات کے معاملے میں اتباع ہوا کا شکار بنا دو, اسے بدعت کی طرف لے جاؤ, بدعت کی طرف لے جاؤ, سنت کی راہ سے ہٹاؤ اس کو, سنت کی راہ سے ہٹاؤ. ہم بدعت کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم بدعت اس چیز کو سمجھتے ہیں جس کے بارے میں علماء نے بدعت کا فتویٰ دے دیا ہے, اور ہم کوئی نئی بدعت ایجاد کرتے ہیں جو ابھی تک مفتیوں تک پہنچی نہیں ہے اور انہوں نے اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے, اسے ہم بدعت سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ دین میں نئی نئی راہیں جو جدت پسندی کی وجہ سے تلاش کی جاتی ہیں, ان میں سے پتہ نہیں کتنی چیزیں بدعت میں شامل ہوتی ہوں گی. اہل ہوا جتنے بدعتی گزرے ہیں, جتنے بدعتی, جتنے باطل فرقے گزرے, ان کو جہاں مبتدئین کہتے ہیں وہاں اہل ہوا کہتے ہیں, اہل اپنی خواہش پر چلنے والے. تو وہ اس زمانے کے جدت پسند تھے, وہ اس زمانے کے ماڈرنسٹ تھے, وہ اس زمانے میں دین میں آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ تھے, وہ اس زمانے میں دین میں مزے تلاش کرنے والے لوگ تھے, مزے کے دین بھی رہے اور مزہ بھی آئے. وہ اس زمانے میں دین کو چٹپٹی بنانے والے لوگ تھے. ہر دور میں اہل ہوا رہتے ہیں. تو وہ کفر میں, شرک میں, نفاق میں مبتلا کرتا ہے, نہیں تو اہل ہوا میں سے بناتا ہے. سب سے پہلے نظریات پر حملہ کرتا ہے, خیالات کو بدلتا ہے, ضروری کو غیر ضروری, غیر ضروری کو ضروری, مقاصد اور وسائل میں فرق نہیں کرنے دیتا. بالواسطہ عبادت اور بلا واسطہ عبادت میں فرق نہیں ہونے دیتا. جیسے عبادت مقصود ہے اور علم اس کے لیے واسطہ ہے, علم حاصل کر رہا ہے عبادت ہے, مگر یہ عبادت بالواسطہ ہے, یعنی یہ ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے. یہ عبادت اس لیے ہے کہ یہ پہنچاتی ہے ہمیں نماز تک, زکات تک, حج تک. اللہ نے ہمیں اصل جو پیدا کیا ہے وہ نماز کے لیے, زکات کے لیے, روزے کے لیے, سجدوں کے لیے, رکوع کے لیے, इल्म के लिए पैदा नहीं किया है, मगर इन कामों को करने के लिए चूंकि इल्म की जरूरत है इसलिए उसे भी इबादत करार दिया। अब एक शख्स जो है वो इल्म में लगा रहता है, इल्म में, और दूसरी चीजों में नहीं लगता, इल्म में लगा रहता है सारा वक्त अपना इल्म के पीछे, फर्ज में भी कोताही कर देता है, सुनन में भी कोताही कर देता है, सुनन मुअक्कदा में, वाजिबात में कोताही कर रहा है, हुकूकुल इबाद में कोताही कर रहा है, तो जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया था वो एक तरफ रह गया, जो असल असल मकसद था और जो वसीला था उसमें लगा हुआ है। दावत और तबलीग, दावत देना किसी को, तबलीग करना, दूसरों तक दीन पहुंचाना, किताबें लिखकर घर घर जाकर इस तरह मजालिस मुनाकिद करके, बयानात करके, वन टू वन लोगों से बातचीत करके, ये असल मकसद नहीं है, असल मकसूद इबादत। ये उसके लिए वास्ता है कि इस काम को करूंगा तो मेरी इबादत भी बेहतर होगी और दूसरे अल्लाह के बंदे भी इबादत पर आएंगे और अल्लाह को राजी करेंगे। अब इसमें इतना इन्हिमाक, इतना इन्हिमाक, इतना इन्हिमाक कि न सुनन मुअक्कदा का ख्याल रहता है, न नमाज का ख्याल रहता है, न हुकूकुल इबाद का ख्याल रहता है। अल्लाह ताला शानहु अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाते हैं कि फ़ाइदा फरगत फनसब, मैंने तुझे दुनिया में इबादत करने के लिए भेजा है और उसके साथ दूसरा काम सौंपा है कि तू लोगों को मुझसे जोड़, तो तू सुबह से शाम तक अपने सारे जो जरूरी काम है, जरूरी इबादतें हैं, उनके साथ दावत में और तालीम में, तज़किया में मुनहमिक रहता है। लोगों पर मेहनत दावत के जरिए, लोगों पर मेहनत तालीम के जरिए, लोगों पर मेहनत तज़किया के जरिए, लोगों पर मेहनत तिलावत आयात, सारे काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले करते थे, इसलिए कि उनके अंदर ये सारी खूबियां थी। एक शख्स ने हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैहि से खत में पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में इस वक्त तशरीफ लाते तो कौन सा काम करते? दावत का काम करते, तदरीस का काम करते, मदरसे में बैठकर पढ़ाने का, तसनीफ व तालीफ का काम करते, किताबें लिखने का? तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह ने जवाब में लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में इस वक्त तशरीफ लाते तो अकेले सारे काम कर दे। हमें अलग अलग काम इसलिए करने पड़ते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है सारे कामों को करने की। उनकी रूहानियत इतनी पावरफुल थी कि वो अकेले सारे काम कर दे, सारे काम करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फ़ाइदा फरगत, जब तू इन कामों से फारिग हो जाए, ये मखलूक पर मेहनत करने के काम से फारिग हो जाए और रात आ जाए, तो जो असल काम है उसमें मुनहमिक हो जाए, फनसब, खड़ा हो जाए मेरे सामने मुसल्ले पे। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि कुफ्र शिर्क में मुबतला करता है, निफाक में ईमान ही चला गया। नंबर दो, ख्यालात बदल देता है, सही गलत, गलत सही, अफजल मफजूल, मफजूल अफजल, प्रायोरिटीज नहीं, वसाइल मालूम नहीं होता कि वसाइल क्या है, मकासिद क्या है, दीन को चटपटी बनाने की फिक्र में कि दीन में भी मजा आना चाहिए। तो दीन में भी बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। कितना मजा आता है? शराब पीने वालों को शराब में इतनी मजा नहीं आती जितनी तहज्जुद पढ़ने वालों को तहज्जुद में आती है, मगर दीन को दीन बनाओ तो उसमें मजा आएगा। अब दीन को दीन नहीं बनाना है और फिर उसमें दूसरी चीजें दाखिल करके मजा लेना है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, इसकी इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। और तरह तरह के हरबे, हम इंग्लैंड में रहते हैं, बच्चे सुबह से शाम तक, मेरा अमेरिका जाना हुआ एक मरतबा रमजान मुबारक में, तो एक जगह से दावत आई कि भाई यहां कुछ दिन की बात कहने के लिए आओ। میں طالب علم تھا اس وقت, تو دوستوں نے کہا کہ جانا چاہیے اس جگہ کے اوپر, بہت بڑی کمیونٹی ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, چلے جاتے ہیں. پھر تو جب تفصیل طے ہوئی, تاریخ طے ہوئی, دن طے ہو گیا, جب تفصیل طے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 10 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد وقفہ ہوتا ہے, اس میں آپ بات کیجیے دین کی, یعنی بات اس وقت کرنی ہے تو مغرب سے پہلے پہنچ جائیے. تو مغرب میں پہنچنے کے لیے ہمیں تو ظہر کے وقت نکلنا پڑا, اتنا دور تھا جہاں میں پڑھا تراویح پڑھا ہے, بہت لمبا سفر. مگر کہا کہ نہیں, یہ سفر کرنا چاہیے, موقع ہے دین کی بات کہنے کا, عصر میں پہنچے. تو مغرب سے پہلے وہ ہمارے میزبان تھے, مسجد کے منتظم, انہوں نے کہا کہ آپ بھی افطاری کے لیے تشریف لائیے. تو میں نے کہا کہ میرا تو معمول ہے رمضان المبارک میں, یہ طالب علمی کے زمانے سے میرا تو معمول ہے رمضان المبارک میں کہ میں روزہ مسجد ہی میں کھولتا ہوں, کھجور سے, میں دسترخوان میں نہیں بیٹھتا. تو مجھے کھجور دے دیجیے. کہا کہ نہیں نہیں اچھا رہے گا, ذرا آپ آئیے, پوری کمیونٹی یہاں افطاری میں جمع ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا. تو کہتے کہ ہاں پوری کمیونٹی جمع ہوتی ہے. میں نے کہا پوری کمیونٹی کا مطلب کہا, مرد, عورتیں, بچے سب آتے ہیں. یہ مسجد کے پڑوس میں ایک بہت بڑا ہال ہے مسجد ہی کا, اس میں سب افطار کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پردہ وردہ؟ تو کہا کہ ہاں پردہ بھی بیچ میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا مغرب کے بعد بھی کھانا کھاتے ہوں گے نا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں مغرب. میں نے کہا پھر میں مغرب کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا, ابھی تو مجھے یہی رہنے دو. پوری مسجد خالی ہو گئی مغرب سے 15-20 منٹ پہلے, اور میں بلا مبالغہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا, اور میرے ساتھ جو ساتھی آئے تھے مصری تھے, ایجپشن, سلیم نام اس کا تھا, ہم دو بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں آگے پیچھے, سناٹا مسجد میں. اذان ہو گئی, اذان کے بعد بھی کوئی آنے کا نام ہی نہیں لے رہا, آدھ گھنٹے کے بعد آئے لوگ, اذان کے آدھ گھنٹے کے بعد نماز کے لیے آئے, اور نماز کے لیے آئے تو ایک صف نہیں ہوئی, نماز میں ایک صف نہیں, ایک صف نہیں. مغرب کی نماز پڑھی, کہا کہ اب کھانے کے لیے چلو. تب ان کو تو بیچاروں کو یہ شعور ہی نہیں تھا کہ بھائی جو لوگ پردے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں, جو سنت طریقے کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے. تو ہم نے بھی ان کی رعایت کی اور ہم ان کے ساتھ چلے گئے. جب وہاں گئے تو پورا فری مکسنگ, بیچ میں ایک کرٹن تھا, ادھر عورتیں بچے کھیل رہے, جیسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ عید ہے, ادھر سے عورتیں آ رہی ہیں, ادھر مرد ادھر جا رہے ہیں, اور مسجد میں ایک صف نہیں ہوئی. اس مسجد سے آدھا 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 ہال ہوگا چوڑائی, ایک صف نہیں ہوئی, اور ادھر کم سے کم, کم سے کم مردوں میں 150-200 آدمی ہوں گے مردوں میں, نہیں آئے. تو ہم نے ان سے معذرت کی اور ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں ذرا کھانا مسجد کے اندر ہی پہنچا دیا جائے. تو ہم نے مسجد میں سائڈ پر بیٹھ کر کھانا کھایا تراوی. اب مغرب میں جب آدھی سب تھی تو تراوی میں پھر گیا, تو عشاء میں آدھی ایک سب ہوئی, اور پھر پہلی 2 رکعت میں کچھ لوگ, دوسری 2 رکعت میں کچھ لوگ, ایسا کرتے کراتے جب 10 رکعت ہوئی, اور 10 رکعت کے بعد بات کرنے کا وقت آیا, تو وہ 8 رکعت کے بعد 9ویں رکعت میں ہم کھڑے ہوئے, اور ہم نے یوں کر کے دیکھا تو 5-6 آدمی رہ گئے تھے, 5-6 آدمی رہ گئے تھے. اور جب بات کرنے کا وقت آیا 10 رکعت کے بعد, تو امام صاحب تھے, میں تھا, میرے جو ڈرائیور تھے وہ, اور جن صاحب نے مجھے بلایا تھا وہ باقی بھی چلے گئے اندر. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ تھوڑا صبر کیجئے, بریک پر لوگ ذرا اندر جا کر پھر تھوڑا سناک وغیرہ کرتے ہیں تو ابھی آ جائیں گے. تو بعد میں انہوں نے اس کی حکمت بیان کی, کہا کہ ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, لیڈیز بچے وہ اسلامک آئیڈینٹیٹی کھو بیٹھیں گے, اس لیے ہم رمضان کے 30 دن عصر کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد تک پوری فیملیز کو یہاں جمع کرتے ہیں تاکہ ان کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ ہم مسلمان ہیں. اسلامک آئیڈینٹیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور بڑے فخر سے بڑی خوشی سے وہ مجھے یہ اپنا کارنامہ بیان کر رہے تھے. اور رمضان مبارک میں اللہ کی طرف سے بجائے رحمتیں اترنے کے اس مجمع کے اوپر جو اللہ کا غضب اتر رہا تھا اس کا ان کو احساس ہی نہیں تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. تو بیان تو وہ تین آدمیوں کے سامنے ہی ہوا, جو کچھ بات کرنی تھی وہ تین آدمیوں کے سامنے. تو اثر کے بعد سے شروع ہوتا ہے سیٹنگ وغیرہ, مغرب کے بعد کھانا پینا, اور یہ کھانا پینا تراویح کے دوران بھی چل رہا ہے. کوئی کھانے کے لیے جاتا ہے, کوئی آتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہے بالکل دونوں نمازیں نہیں پڑھی, اندر ہی مشغول, عورتیں بھی. اور جب تراویح سے فراغت ہوتی ہے تب پھر سب جو ہے ایک 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 کر کے جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں وہ پورا سال کے رمضان کب آئے کہ تاکہ یہ ہم مزے کریں. احساس نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا کہ شیطان ہماری راہیں کہاں مار رہا ہے. کبھی یونیٹی کے نام پر کہ بھائی یونیٹی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ کریں, یونیٹی کے نام پر کہ یونیٹی کا تقاضا ہے کہ یہ باطل نظریات باطل خیالات والے جو ابھی ہم سے کروانا چاہتے ہیں ہمیں کر لینا چاہیے یہ یونیٹی کی خاطر. اللہ تعالی شانہ کا میرے بھائیو ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی جماعت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. ایسی اسلامک دعوی اکیڈمی جیسے اور بھی بہت ادارے ہیں دنیا میں, اور بھی بہت ادارے کہ جہاں دین کی حفاظت ہو رہی ہے, جہاں سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے. مگر ہمارے لیے اسلامک دعوی اکیڈمی بہت بڑی نعمت, اس لیے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت, اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے لیے بہت بڑی نعمت کہ اس کے ذریعے ہمارے دین کی ہمارے نظریات کی ہمارے خیالات کی حفاظت ہو رہی ہے. اسلامک دعوی اکیڈمی کے علماء ہمارے لیے بہت بڑی نعمت, یہ جو لوگ یہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت, اس لیے کہ ایک مشینری چل رہی ہے 24 گھنٹے. اگر آپ حضرات آ کر کے نہ بیٹھتے, یہ باتیں ہم کہتے نہیں, یہ باتیں ہم کہتے نہیں تو ہمارے دل دماغ میں بھی شاید یہ خیالات نہ اترتے اور ہم بھی شاید ٹھوکر کھا جاتے. یہ مجمع بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے, یہ پوری مشینری ہے اوپر صبح سے شام تک. ایک ایک شخص جو یہاں آتا ہے, ایک ایک بچہ جو یہاں آتا ہے, یہ پورا مشینری کا حصہ ہے. ہماری حفاظت اسی میں ہے میرے بھائیو. جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے, جو بکری ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے اور چرواہے کی نگرانی میں رہتی ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو نظریات, اور جب نظریات بدل جاتے ہیں اچھی چیز کو برا سمجھتا ہے, بری چیز کو اچھا. یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بیان کی ہے, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتدال فی مراتب الرجال میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور غالباً او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے مضمون اس کا کہ تمہارا کیا حل ہوگا جب تم برے کام کرو گے اور اچھے کاموں کو چھوڑو گے. ایسا بھی ہوگا, ایک شخص برے کام کو کرے اور اچھے کام کو چھوڑے, ہوگا, اور اس سے بھی برا ہوگا, اس سے بھی برا ہوگا. تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں کو اچھائی سے روکو گے اور برائی کی طرف بلاؤ گے. آج کل یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ذہن سازی کی جاتی ہے لوگوں کی, اچھائی سے روکا جاتا ہے اچھائی سے, اور برائی کو ایسا پرکشش بنایا جاتا ہے طرح طرح کے حربے استعمال کر کے. کیا ایسا بھی ہوگا کہ لوگ اچھائی سے روکیں گے اور برائی کی طرف بلائیں گے؟ ہوگا, اور اس سے بھی برا ہوگا, اس سے بھی برا. اس سے کیا برا ہو سکتا ہے؟ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم برائی کو اچھائی سمجھنے لگو گے اور اچھائی کو برائی؟ دماغ فاسد ہو جاتا ہے, دماغ فاسد ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے. جیسے پاگل آدمی کی جب عقل معوف ہو جاتی ہے وہ نفع نقصان کو نہیں سمجھ پاتا, تو روحانی اعتبار سے اللہ عقل کو سلب کر لیتے ہیں, پھر وہ روحانی دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اس میں بھی اگر کوئی مضبوط رہے تو کہا گناہ میں اسے مبتلا کرو, اور گناہ میں بھی گناہ صغیرہ نے کبیرہ میں, اور کبیرہ میں بھی اکبر الکبائر میں, اس میں بھی اگر نہیں تو کہا ٹھیک ہے اسے عبادتیں وغیرہ کرنے دو, اور ایسے گناہوں میں مبتلا کرو جو اسے سمجھ میں ہی نہ آئے. مثلا ریا میں مبتلا کرو, ریا خوب نیک کام کرنے دو, اچھے کام کرنے دو, یہ اپنے آپ کو صحیح المسلک بھی سمجھتا رہے اور صحیح المسلک ہی رہے, صحیح راستے پر رہے, صحابہ کے طریق پر, اسلاف کے طریق پر, سوچ بھی بالکل صحیح ہو, سب کچھ عبادتیں بھی خوب کر رہا ہے, مگر ریا کہ لوگ واہ واہ کر رہے ہوں گے, سما اور لوگوں میں تذکرہ ہوگا, لوگ خوش ہو رہے ہوں گے, پھر اسے عجبہ میں مبتلا کرو, پھر کبرہ میں مبتلا کرو, اسے دینداری کے راستے سے لے جاؤ. مگر اس نے بھی وہ چونکہ اصلاح وغیرہ کیے ہوئے ہیں, اصلاح وغیرہ کیے ہوئے ہیں, اس میں بھی بچ جاتا ہے وہ تزکیہ کی برکت سے. اب بھی شیطان چھوڑتا نہیں ہے, اسے گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے, مگر اسے جنتی تصور کرتا ہے کہ یہ ہاتھ آوے ایسا نہیں ہے تو جنت میں ہی جائے گا. اب اگر یہ جنت ہی میں جانے والا ہے تو اسے اونچی جنت میں مت جانے دو, نچلی جنت میں رکھو. تو اگر وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں تلاوت کر کے اوپر کے لیول کی جنت مل سکتی ہے تو اس سے ذکر کرا ہوتا کہ نچلی جنت میں جاوے, اور اگر موقع ایسا ہے کہ ذکر کر کے اوپر کی جنت مل سکتی ہے تو تلاوت میں لگا دیتا کہ نچلی جنت ملے. افضل مفضول نچلے درجے کے کام اس سے کراؤ, جنت میں ہی جانا ہے. یہ میرا اتنا مبغوض ہے یہ انسان, میں اس سے اتنا ناراض ہوں کہ جنت میں ہی اگر جانے والا ہے تو پھر اونچی جنت میں نہیں جانا چاہیے, نچلی جنت میں جانا چاہیے. محنت کرتا ہے وہ ہمارے پیچھے, تو ہمیں بھی میرے بھائیوں محنت کرنی پڑے گی, اور ہمیں ایسا سمجھنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اس وقت ہماری سمجھ دین کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. لہذا جب تک میری عقل کو بلوغ آئے اور میں سمجھنے لگ جاؤں کہ کیا کیا ہے, اس وقت تک مجھے اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھ کر ان کی سرپرستی میں زندگی گزارنی چاہیے. اس میں ہماری حفاظت ہے, اس میں ہمارا, اور یہ واحد شعبہ ہے, واحد شعبہ پوری دنیا میں جہاں فی سبیل اللہ خدمت کی جاتی ہے. خط کا جواب بھی فری میں دیا جاتا ہے, کنسلٹیشن بھی فری میں ہوتا ہے, رہنمائی بھی فری میں دی, یہ واحد شعبہ ہے جہاں فری میں کام کیا جاتا ہے. حفاظت کر لینی چاہیے. دیکھو میرے بھائیو, میرا کام تو یہاں جب بیٹھتا ہوں تو جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں, اور میری عادت ہے کہ میں بزرگوں کی کتابیں دیکھتا رہتا ہوں. آپ ہمارے گھر میں سے پوچھئے کہ مجھے دسترخوان پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ابھی ذرا روٹی گرم ہو رہی ہے, دو منٹ لگے گی, تو میں فوراً دائیں بائیں دیکھ کر کے, قریب میں کتاب ہوتی ہے تو کتاب پکڑ لیتا ہوں, اور جب تک وہ روٹی لے کر کے آتی ہے تو اس وقت تک میں جتنا دیکھ سکتا ہوں دیکھ لیتا ہوں. میں کوئی چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے اسی وقت کتاب دیکھوں, ایسا نہیں. یہ میری غذا ہے, میرا فوڈ ہے, اور محبوب مشغلہ, محبوب مشغلہ کتاب اللہ, سنت رسول تو اپنی جگہ پر ہے ہی, اس کے بعد بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھنا, ان کے قصے پڑھنا, ان کے ملفوظات کو پڑھنا, ان کی زندگی کو پڑھنا, اس لیے کہ وہ شریعت متحرہ میں رچ بس گئے تھے. شریعت ان کا نیچر تھا, ان کا نیچر. ایسے ایسے اکابر ہمارے گزرے ہوئے ہیں کہ شریعت کے خلاف ان سے کام ہوتا ہی نہیں تھا. ان کی زندگیوں سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں, اور جتنا میں پڑھتا جاتا ہوں ان کی باتوں کو, ان کی زندگیوں کو جتنا دیکھتا جاتا ہوں, تو مجھے یہ احساس میرا بڑھتا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میری سمجھ کچھ نہیں ہے, میری فہم کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ روزانہ نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جہالت کھل کر سامنے آتی ہے, جہالت. تو اس کی روشنی میں کتاب اللہ، سنت رسول اور اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے صحیح، وہ میں بتلانے کی کوشش کرتا ہوں. اور اللہ گواہ ہے کہ دل میں نیت میری یہی ہوتی ہے کہ اس بات کو کرنے سے جنت کے راستے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، اور اس کام کو کرنے سے جہنم کے راستے بھی پڑھ سکتا ہے. اس لیے جو جہنم کی چیزیں اس سے روکتا ہوں، اور جو جنت کی چیزیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں. یہ میرا کام. اور میں کوئی ایک ہفتے سے آیا ہوا نہیں ہوں، ایک مہینے سے آیا ہوا نہیں ہوں کہ میں یہ دعویٰ کروں تو آپ حضرات شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ اب پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، اور ان کا کیا مقصد ہے، اور کیا ایجنڈا ہوتا ہوگا ان کے بیان میں. نا میں یہاں 10 سال کی عمر سے لیسٹر میں رہتا ہوں، اور بیچ میں میرے 6 سال دارالعلوم بری میں پڑھنے کا زمانہ ہے، اور 4 سال پڑھانے کا زمانہ ہے. 10 سال تک میں لیسٹر سے باہر رہا ہوں، اور وہ بھی ایسا باہر نہیں کہ کسی کو میرے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ چلے، بلکہ یہ مسجد نور کا جو علاقہ ہے، جو جہاں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ امامت کراتے تھے، اور جہاں میں نے مکتب کی تعلیم حاصل کی ہے، جو میری سب سے اول درسگاہ ہے اس ملک میں، مسجد نور اس ملک میں میری سب سے اول درسگاہ، زندگی کی سب سے اول درسگاہ ماں باپ کے بعد ہمارے بھوریا گاؤں کا مکتب، اور وہاں سے قدم نکالا تو رکھ دیا یہاں مسجد نور کے مکتب میں، اور وہاں سے قدم نکالا تو رکھ دیا دارالعلوم بری میں. بس 3 درسگاہیں ہیں ہماری. اور اس کے بعد جتنے بزرگان دین ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہیں جہاں تک رسائی ہو سکی، اور انتقال ہے تو ان کی کتابوں تک جہاں تک رسائی ہو سکی. ان مدارس میں داخل ہو کر جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آج بھی طالب علم ہوں، کل بھی طالب علم تھا، اور اللہ مرتے دم تک طالب علم رکھے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ اسے سمجھا دوں، اسے سمجھا دوں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں لیسٹر میں میں تھا تو ہائی فیلڈ کے علاقے میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ سلیم بری سے آیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ بری گیا ہے. کبھی بیمار ہو کر کے بھی آتا تھا تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ بیمار ہو کر آیا ہے. امریکہ جاتا تھا تو پتا چلتا تھا لوگوں کو کہ رمضان کے لیے امریکہ گیا ہے. باربیڈوس جاتا تھا پتا چلتا تھا کہ باربیڈوس گیا ہے. کینیڈا جاتا تھا پتا چلتا تھا کہ کینیڈا گیا ہے. ساؤتھ افریقہ جاتا تھا پتا چلتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ گیا ہے. سب کے سامنے ہماری زندگی کھلی ہے، اور ایسے مراحل بہت کم آتے ہیں کہ میرے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے کہ کہاں ہوں گے. سب کو پتا ہے گیا تو گھر ہوگا یا مسجد میں، گھر ہوگا یا مسجد میں، گھر ہوگا یا مسجد میں. اور لیسٹر سے باہر ہوتے ہیں پورے ملک کو پتا ہوتا ہے کہ آج باٹلی میں ہے، آج ڈیوزبری میں ہے. ہماری پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف، ایسی 2 لائف نہیں ہے ہماری کہ ہم 4 ہفتے 5 ہفتے 6 ہفتے کے لیے غائب ہو جاتے ہوں سال میں، اور پتا ہی لوگوں کو نہ چلے کہ میں کہاں چلا گیا ہوں. نہ، ایسا نہیں ہوتا. جمعہ کے دن مجلس میں ہم یہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر پورا ہفتہ کہاں ہے کسی کو پتا ہی نہ چلے. نہ، ہماری لائف بالکل اوپن ہے، ملتے ہر ایک کے ساتھ ہے. پیچھے کانفرنس روم میں بیٹھتے ہیں تو خصوصی لوگ آئے، دوسرے لوگ نہ آئے، میرے یہاں یہ نظام نہیں ہے. اگر بیٹھتا ہوں تو سب کے ساتھ، اور اگر تنہائی ہوتی ہے تو اکیلا سب سے اٹھ جاتا ہوں. سب کے سامنے لائف بالکل کلیئر ہے. جب سے آیا ہوں ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی مقصد کہ میری ناقص فہم کے مطابق بزرگوں کی جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس کی روشنی میں مجھے جہاں کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے مسلمانوں کا نقصان ہے، تو میں کہتا کہ مت کرو اس کو. اس کام کو کرنے سے مسلمانوں کا فائدہ ہے، میں کہتا ہوں کہ کرو اس کام کو. اس کام کو چھوڑنے سے مسلمانوں کا نقصان ہے، میں کہتا ہوں مت چھوڑو. اور اس کام کو کرنے سے مسلمانوں کا نقصان ہے، میں کہتا ہوں کہ مت کرو اس کو. یہی میرا کام ہے. کسی کی رضا، کسی کی خوشنودی، کوئی راضی رہے، خوش رہے، اس کی کبھی پرواہ نہیں کی، اور اللہ اسی طرح رکھے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ بڑی محبت سے آتے ہیں، اور یقیناً اسی لیے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. دیکھو آج کتنے ساتھی نیو کاسل سے آئے. نیو کاسل سے یہاں تک پہنچنے میں 3.5 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. آج ورکنگ ڈے ہے. برنلی سے یہاں پہنچنے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی آتے ہیں، بہت ریگولرلی آتے ہیں, یہ اتنے دور سے جمعے کی مجلس میں یہ حضرات آتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے آتے ہیں کہ باتیں سن کر ان کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ ہمیں کچھ رہنمائی مل رہی ہے, کچھ فائدے کی چیز مل رہی ہے. تو آپ محبت سے سنتے ہیں, اسی لیے بات بھی محبت سے کہتا ہوں, دل کی گہرائی سے کہتا ہوں. گھروں میں بھی عورتیں سنتی ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی سنتے ہیں, اور اپریشیٹ بھی لوگ کرتے ہیں, ٹیکس بھی کرتے ہیں, جس سے ہمت افزائی بھی ہوتی ہے. سی ڈی سننے کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں, کتابیں پڑھنے کے بعد اس سے ہمت افزائی بھی ہوتی ہے کہ چلو ایسا نہیں کہ بیکار ہے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی التجا کرتا ہوں, میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں بھی التجا کرتا ہوں, جو حضرات گھروں میں سن رہے ہیں, کہ ہم آئے اسی نیت سے کہ جا رہے ہیں, بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. ہاں میں اگر کوئی غلط بات کہہ دوں, علماء ہمیشہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں, یہاں بھی ملک میں, کہیں بھی جاتا ہوں دوسرے ملکوں میں بھی, علماء کی اور اچھے علماء کی اچھی تعداد ہوتی ہے, یا حدیث پڑھانے والے ہیں, افتاء کا کام کرنے والے ہیں, اور ان کو میں کہتا ہوں کہ میرے کسی جگہ پر بھی آپ کو اگر ایسا محسوس ہو کہ میں ذرا غلط بات کہہ گیا ہوں تو آپ میری نشاندہی فرمائیں. اور کبھی کبھی کوئی بات کہہ دیتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں تھوڑا جذباتی ہو کر, ایموشنل ہو کر ایک آدھ جملہ میں نے بہت سخت کہہ دیا ہوگا, تو یہ اس کو باہر ریلیز کرنے سے پہلے مفتیوں کو دیتا ہوں کہ بھائی اس کو سنو اور اس کے اندر جو چیز قابل اصلاح ہے مجھے بتاؤ. میں خود بھی محتاج ہوں اصلاح کا, ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں, اور اگر کوئی ہماری اصلاح کرے اور ہمیں کوئی کہے کہ یہ آپ کی غلطی ہو رہی ہے, اس میں خوشی محسوس کرنی چاہیے, خوشی محسوس کرنی چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے عالم آپ کیسے ہو گئے, اتنے بڑے عالم, تو کہا کہ دو کاموں کی وجہ سے اتنا بڑا ہو گیا. دو کاموں کی وجہ سے, کون سے دو کام؟ تو کہا کہ جب مجھے کوئی اچھی چیز معلوم ہوتی تھی تو میں نے کسی کو بتلانے میں بخل نہیں کیا, جب مجھے کوئی دین کی بات معلوم ہوتی تھی تو کسی کو بتلانے میں سٹنجی نہیں رہا, میں سکھا دیتا ہوں آگے دوسروں کو, پہنچا دیتا ہوں. تو مجھے کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو دوسروں کو بتلانے میں بخل نہیں کرتا, اور مجھے جب کوئی بات معلوم نہیں ہوتی تو دوسروں سے سیکھنے میں شرم نہیں کرتا. ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی تو عرض جو کرنے کا منشا ہے وہ یہی کہ آپ آتے ہیں ماشاءاللہ عمل کی نیت ہی سے آتے ہیں, اور تھوڑے سیریس ہو جاؤ اور تھوڑی سیریسنس کے ساتھ عمل کرو. اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے, بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں بات کرتا ہوں, یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, اس شعر بھی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. تو جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ ان کا ہے, اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. اللہ ان سب اکابر بزرگوں کی, صحابہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انبیاء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے یہ سب باتیں ہمارے لیے بیان کی اور بعد والوں نے محفوظ کی اور محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی یہ باتیں, کہ آج ہم ان باتوں کو پڑھ کر خود بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور پوری امت کے لیے رہنمائی کا سامان مہیا کر سکتے ہیں. تو خواہش یہی ہے کہ اس پہ عمل کرو, اور عمل کر کے اپنے تزکیہ کی فکر کرو. پتہ نہیں یہ انسان کب تک زندہ رہتا ہے, اس جسم میں روح کب تک رہتی ہے, جب روح نکل جائے گی آواز بند ہو جائے گی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم میں جان ہوتے ہوئے بھی زبان بند ہو جاتی ہے, گلا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, بیماریاں اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں. اس لیے جو باتیں عرض کر رہا ہوں ان کی طرف توجہ فرمائیں, ابھی بھی توجہ فرمائیں, مرنے کے بعد بھی توجہ فرمائیں, تاکہ آپ حضرات میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. جب بھی کوئی ہماری کسی بات پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے تو مبارک بات ہے ہی ہے کہ وہ ایک نیک بات پر عمل کرے, مگر میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی عمل میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں نے تیری ایک کتاب فلاں کو پہنچائی, ایک سی ڈی فلاں کو پہنچائی, مجھے کوئی کہتا ہے کہ تیری ایک بات میں نے فلاں جگہ نقل کی، کوئی کہتا ہے کہ فلاں مجلس میں فلاں شخص تیری یہ بات نقل کر رہا تھا، تو اس قدر خوشی ہوتی ہے، اس قدر خوشی ہوتی ہے، اور میں اسے اپنا محسن سمجھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرا محسن ہے کہ اس نے میری بات آگے پہنچا کر کسی کو عمل پر لانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل پر آ جائے تو میری آخرت کے لیے نجات کا سامان ہو جائے. تو ابھی بھی عمل کرو، مرنے کے بعد ہماری کتابیں پڑھتے رہنا، سیڈیز کو سنتے رہنا، اس پہ عمل کرتے رہنا، دوسروں تک پہنچاتے رہنا، اور ابھی جیسی جس طرح محبت کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب دعا وغیرہ کر کے محبت کریں. یہ تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یہ وصیت نصیحتیں جاری رہنی چاہیے. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.